نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں کہ عنوان ہے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مقبولین و صالحین و اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے اولیاء گزر گئے, اب کوئی بڑا ولی نہیں ہو سکتا, بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اللہ والا بھی بنا سکتے ہیں, ولی صدیق بھی بنا سکتے ہیں, اور ولایت صدیقیت کی خط انتہا بھی عطا فرما دیتے ہیں. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء موجود ہیں.
غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے, غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے, ہمارے جام مینا سے
کبر کے نام سے علاج کبر حضرت والا کا یہ آواز اپنی جگہ ہے. اس کے آخر میں کبر سے متعلق کبر کی تعریف اور اس کا علاج یہ بھی چھپا ہوا ہے. اور در حقیقت یہ کمالات اشرفیہ جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں اس سے لیا گیا ہے. ارشاد فرمایا کہ تکبر کا حاصل یہ ہے کہ کسی کمال دنیاوی یا دینی میں اپنے کو دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. بس اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی حقیقت ہے جو حرام ہے اور معصیت ہے. اس لیے جب اپنے کسی کمال پر نظر جائے تو یہ مراقبہ کر لیا کریں جس سے انشاءاللہ تعالی تکبر سے حفاظت رہے گی. وہ مراقبات یہ ہیں. نمبر ایک, اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے, یعنی جب اپنے اندر کسی کمال کا احساس ہو, کوئی خوبی کا احساس ہو, تو یہ مراقبہ کریں کہ اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے مگر یہ میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, حق تعالیٰ کی عطا ہے, حق تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے. نمبر دو یہ کہ یہ عطا بھی میرے کسی استحقاق سے نہیں ہوا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور رحمت ہے. یہ عطا بھی میرے کسی استحقاق سے نہیں ہوا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور رحمت ہے. نمبر تین, پھر عطا کے بعد اس کا باقی رہنا میرے اختیار میں نہیں بلکہ حق تعالیٰ جب چاہیں چھین لیں. عطا کے بعد اس کا باقی رہنا میرے اختیار میں نہیں بلکہ حق تعالیٰ جب چاہیں چھین لیں. اور اگرچہ اس دوسرے شخص یعنی جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں, کمتر سمجھ رہے ہیں, اگر اس شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں ہے مگر آئندہ ممکن ہے کہ میرے کمال سے زیادہ اس کو یہ کمال اس طرح حاصل ہو جائے کہ میں اس کمال میں اس کا محتاج ہو جاؤں. یعنی میری جو خوبی ہے خدا تعالیٰ وہ خوبی اس کو دے دیں اور مجھ سے بھی بڑھ کر دے دیں اور اتنی دے دیں کہ کہیں میں اس کا محتاج ہو سکتا ہوں، یا فی الحال ہی اس شخص میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہو اور دوسروں پر ظاہر ہو، یا سبھی سے مخفی ہو صرف حق تعالیٰ کو معلوم ہو، جس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعے سے زیادہ ہو، یعنی خدا تعالیٰ کیا وہ زیادہ اوصاف ہونے کی وجہ سے مقبول ہو جاوے جو مخلوق سے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، قیامت کے دن کون کامیاب رہے گا اللہ ہی جانتا ہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر کسی کا کوئی مال بھی ذہن میں نہ آوے، کوئی کمال بھی ذہن میں نہ آوے، تو یہ احتمال قائم کرے، یعنی جس کو حقیر سمجھ رہا ہے، اگر اس میں کوئی کمال نہیں دکھائی دے رہا تو بھی یہ احتمال قائم کرے کہ شاید یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول اور پیارا ہو، اور میں غیر مقبول اور یا بغیر مقبول ہوں، یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو، تو مجھ کو کیا حق سمجھتا، مجھ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو حقیر سمجھو. اور یہ کہ اگر بالفرض سب باتوں میں یہ مجھ سے کم ہی ہے تو ناقص کا کامل پر حق ہوتا ہے، مریض کا صحیح پر، ضعیف کا قوی پر، اور فقیر کا غنی پر، لہذا مجھ کو چاہیے کہ اس پر شفقت اور رحمت کروں، اس کی تکمیل میں کوشش کروں، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا فرصت نہ ہو تو دعائے تکمیل ہی صحیح، اس خیال کے بعد اس کی تکمیل کے لیے کوشش شروع کر دے، اس تدبیر سے اس شخص کے ساتھ تعلق شفقت کا پیدا ہو جائے گا، اور طبیعت کا خاصہ ہے کہ جس کی تکمیل اور تربیت میں کوشش کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور محبت کے بعد اس کی حقارت نہیں ہوتی. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کبھی کبھی اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت کر لیا کرے، جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت کر لیا کرے، اس کا مزاج پوچھ لیا کرے، اس سے ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے، اور ایسے تعلق کے بعد حقارت جاتی رہتی ہے. تکبر کا ایک پائیدار علاج یہ ہے کہ تکبر کے عادات قلیل الجاہ لوگوں کے لیے اختیار کی جائیں، جس کو اپنے اندر تکبر کا شبہ ہو تو قلیل الجاہ یعنی جو کم از کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کے جیسے طور طریقے اپنائیں، یعنی ان لوگوں کی عادتیں اختیار کی جائیں جن کو زیادہ عزت اور شہرت حاصل نہیں، مثلا کپڑے میں پیوند لگا کر پہنے، بلکہ غیر میل کا پیوند لگائے، یعنی جو کپڑا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرے کپڑے کا جو اور زیادہ واضح ہو جائے. اگر اتنا اور کرے کہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ تو ایسا لباس پہنے اور ایک ہفتہ یا ایک مہینہ عمدہ لباس پہنے، تو اس طرح چونکہ نفس کو زیادہ انقباض اور تکلیف ہوگی اس لیے زیادہ مجاہدہ اور جلد اصلاح ہوگی. یہ معالجات بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے پوچھے کہ ہم کون سا علاج ہمارے لیے مفید رہے گا. فرمائے کہ صاحبو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ایسا فعل ہے جس میں مفاسد ہی مفاسد، برائیاں ہی برائیاں ہیں. آدمی اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے، اگر یوں ذہن میں آوے تو چاہیے کہ بتکلف اس کی مشق کرے. اہل اللہ نے اس کی تدابیر لکھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، اس نے گناہ کم کیے ہیں، میری عمر زیادہ ہے، گناہ بھی میرے زیادہ ہوں گے. اور اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں خیال کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی. لوگ ان باتوں کو توہمات سمجھتے ہیں، لیکن یہ توہمات ہی کام دینے والے ہیں. سبحان. فرمایا کہ بڑے بننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، حالانکہ چھوٹے ہونے میں مزہ ہے، کیونکہ بڑے بننے میں تو سارے بار یعنی بوجھ اس پر آ جاتا ہے. ہاں اگر من جانب اللہ کوئی خدمت اس کے سپرد ہو جائے تو اس کی مدد بھی آسمانی ہوتی ہے، اور خود بڑا بننے میں مدد نہیں ہوتی. جو آدمی خود بڑا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تائید اس سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑا بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں داخل ہوگا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس سے ہٹ جاتی ہے، اور اگر خود اللہ تعالیٰ ہی چاہیں اسے بڑا بنانا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے. اور جبکہ وہ بڑائی بھی جو بلا ارادے خود بخود ملے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں، تو خود بڑا بننے کا تو کچھ کہنا ہی کیا. اور ایسے لوگ کم ہیں کہ سامان بڑائی کا ہو اور گمان بڑائی کا نہ آئے، یہ صدیقین کا کام ہے۔ ایسے لوگ کم ہیں کہ سامان بڑائی کا ہو، یعنی سارے ظاہری آثار بڑائی کے ہوں، شان و شوکت بھی ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی انسان اپنے اندر فقیر بنا رہے، اپنی نظر میں چھوٹا بنا رہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور یہ بڑے درجے کے اولیاء کا کام ہے جو بڑائی کے سامان ہونے کے باوجود، ظاہری اسباب ہونے کے باوجود اپنے کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض سمجھدار ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود عمارت اور دولت کے نہایت متواضع ہوتے ہیں، یعنی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، مگر اکثروں کی حالت اس کے خلاف ہے۔ یہ دیکھیے کہ سمجھدار لوگ متواضع ہوتے ہیں، اور جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ ان متکبروں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسی چیز پر تکبر کرتے ہیں جس کا حصول ہمارے اختیار میں نہیں، اور حصول تو کیا اختیار میں ہوتا، اس کا باقی رہنا بھی تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ یعنی جو مال و دولت یا جو خوبی ہم کو ملی ہے، وہ ہمارے اختیار سے نہیں ملی، اپنی کوشش سے نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور مل بھی گئی تو اس کا باقی رہنا ہمارے اختیار میں نہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ چھین سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ایسی چیز پر تکبر کرنے سے کیا فائدہ، یہ تو تکبر کا علمی علاج ہے، اور عملی علاج یہ ہے کہ غربا کی تعظیم اور تواضع کریں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث، شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ، یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بہت اونچی شاندار بلڈنگ ہو، بہت ہی عمدہ بنی ہوئی، آدمی اس میں کوئی گیا اور پھر اس بلڈنگ پر فخر اور ناز کرنے لگے، تو بنائی تو کسی اور نے ہے لیکن ناز یہ کر رہا ہے، تو یہ کیسا بیوقوف شخص ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ تکبر کا علمی علاج ہے، اور عملی علاج یہ ہے کہ غربا کی تعظیم اور تواضع کرے، جو مساکین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی خوب تعظیم کرے، اور کیونکہ وہ باحیثیت نہیں ہوتے تو ان کی پھر عزت کرے، تعظیم کرے، تو اس سے تواضع پیدا ہوگی۔ خوشی سے نہ ہو سکے تو بتکلف ہی کریں، ان سے خوش خلقی اور نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آئیں، وہ جب ملنے آئیں تو کھڑے ہو جایا کریں، ان کی دلجوئی کریں۔ فرمایا کہ اگر خدا کسی کو بے فکری سے کھانے کو دے تو یہ نعمت ہے، لیکن اس میں ایک نقصان بھی ہے کہ تکبر، ناز اور عجب اور غرور اور غفلت اور غریبوں کی تحقیر اور کمزوروں پر ظلم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا علاج اور تدارک یہ ہے کہ تدبر اور تفکر سے کام لے، اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ہے، ورنہ میں بالکل نا اہل تھا، مجھ میں کوئی کمال بھی نہ تھا، بلکہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے سوچے کہ میں تو سزا کا مستحق تھا، اور اگر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال پھرتے ہیں، پھر اس کا فضل ہی تو ہے جو اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اب میں ناز کس بات پر کروں۔ دیکھا ہے دنیا میں کہ بڑے بڑے قابل پڑھے لکھے لوگ بے روزگار اور قرض مانگتے پھر رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے، اور اس پر یہ اللہ کا فضل ہے جو اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو اس پر ناز کس بات کا۔ فرمایا کہ کبھی تکبر بصورت تواضع بھی ہوتا ہے، اور علامات اس کی یہ ہے کہ جو تواضع اور خاکساری بقصد تکبر، یعنی تکبر کی نیت سے ہوتی ہے، اس کے بعد فخر ہوتا ہے، اور اس تواضع اور خاکساری کے بعد کوئی تعظیم نہ کرے تو برا مانتا ہے، اور جو تواضع بقصد تواضع ہو اس میں خوف ہوتا ہے، اور اس کی تعظیم نہ کرنے سے برا نہیں مانتا، اور اپنے کو عدم تعظیم ہی کا مستحق سمجھتا ہے، یعنی اپنے کو سمجھتا ہے کہ میں کسی تعظیم کا مستحق ہی نہیں، اس لیے اگر کوئی تعظیم نہیں کرتا تو اس کو برا نہیں مانتا وہ۔ فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو، یعنی صحیح عقیدے اور صحیح عمل والا، اس میں بھی لوگوں کی دو حالتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو نعمت سمجھ کر اس پر شکر کرے، یہ تو مطلوب ہے، اور ایک یہ کہ اس پر ناز، یہ جہل ہے، جہالت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو، صحیح عقیدے والا، صحیح عمل والا، اس میں بھی لوگوں کی دو حالتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو نعمت سمجھ کر اس پر شکر کرے، تو یہ تو مطلوب ہے، اور ایک یہ کہ اس صحیح عقیدے پر ہونے پر ناز کرے، فخر کرے اور دوسرے کو کم تر جانے، تو یہ جہالت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے۔ مثلا ایک شے ہے کہ دو شخص اس پر قابض ہیں، مگر ایک تو مالک ہے اور دوسرا محض تحویل دار۔ سو مالک تو ناز کر سکتا ہے، مگر تحویلدار تو نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو بھی یہی اندیشہ لگا رہے گا کہ مالک کہیں مجھ سے چھین نہ لے۔ اسی طرح اگر کسی نعمت پر بندے میں خوف کی کیفیت ہے کہ کہیں مالک حقیقی اس نعمت کو سلب نہ کر لے، تو یہ شکر ہے کہ یوں سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، ورنہ تکبر ہے۔ پس اہل حق کو چاہیے کہ ترساں اور لرزاں رہیں، اہل باطل کو حقیر اور اپنے کو بڑا نہ سمجھیں۔ فرمایا کہ استحضار نعمت کے ساتھ اس کا استحضار بھی کر لیا جائے کہ یہ نعمتیں میرے استحقاق کی وجہ سے نہیں، یعنی نعمتوں کا استحضار کرنا اللہ کے شکر کے لیے کہ نعمتیں کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا استحضار کرنا، اس کو سوچنا، اس کو دل میں جاننا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ بھی استحضار کر لیا کرے، مراقبہ کر لیا کرے کہ یہ نعمتیں میرے کس کوئی حق نہیں بنتا ان پر، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے، بلکہ موہبت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور وہ اگر چاہیں تو ابھی سلب کر لیں، اور یہ ان کی رحمت ہے کہ بلا استحقاق عطا فرما رکھی ہیں۔ اور دوسروں کے متعلق اس کا استحضار کر لیا جائے کہ اگرچہ یہ لوگ ان خاص فضیلتوں سے خالی ہوں، لیکن ممکن ہے کہ ان کو ایسی فضیلتیں دی گئی ہوں کہ ہم کو ان کی خبر نہ ہو، اور ان کی وجہ سے ان کا رتبہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہو۔ تو ان دونوں استحضار کے بعد جو سرور یہ نعمتوں کا سرور رہ جائے گا وہ عجب نہ ہوگا، یا تو فرحت طبعی ہوگی جو مضموم نہیں، یا شکر ہوگا جب منعم کے استحسان کا بھی استحضار ہو، اس پر اجر ملے گا۔ یعنی جب انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا رتبہ، اگرچہ میرے اندر خوبیاں ہیں لیکن ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ زیادہ ہو جن کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، تو سوچ کے ساتھ، اس مراقبے کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ جو سرور باقی، اپنی نعمتوں کا سرور باقی رہ جائے گا وہ عجب میں نہیں آئے گا۔ اور یا تو فرحت طبعی ہوگی، یعنی کوئی چیز نعمت ملتی ہے تو انسان کو فرحت ہوتی ہے، لیکن یہ مضموم نہیں ہوگا، یا شکر ہوگا جب منعم کے استحسان کا بھی استحضار ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، نعمت دینے والے کا احسان، اس کا استحضار، اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاقل اور محتاط شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل اور فرما بردار کرے اللہ تعالیٰ کے امر کا، اور عمل کرے ما بعد موت کے لیے، اور احمق اور نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا آرزو مند۔ تشریح میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یعنی برے اعمال کے ساتھ حق تعالیٰ سے یہ نیک امید رکھتا ہے کہ میرا رب کریم اور غفور ہے اور برائی کو ترک نہیں کرتا، یہ سخت دھوکہ ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کاروں اور صالحین کے قریب ہے، اور ارشاد ہے، انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میں غفور الرحیم ہوں اور بلا شبہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ حاصل یہ کہ نیک عمل کر کے امیدوار رہے اور قبولیت کی دعا کرتا رہے اور ڈرتا رہے اس کے عذاب سے۔ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہ پر دلیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پر، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ صفت رزاقیت پر اعتماد کر کے کیا کوئی گھر بیٹھتا ہے کہ روزی اس کے منہ میں خود آ جائے گی؟ وہاں تو رات دن دوڑے دوڑے پھرتے ہیں، اور صفت غفوریت پر اتنا یقین کہ اعمال صالحہ کو چھوڑ کر گناہوں پر دلیر ہیں، یہ محض حماقت اور دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور امید شفاعت رکھنا بے سبب اور بے علاقہ ایک قسم ہے فریب کی۔ اور رحمت کی امید رکھنا بغیر عمل اور اطاعت جہالت اور حماقت ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر نیک اعمال کے آرزو اور امیدیں رکھنا یہ احمقوں کی وادی ہے. ایسی باطل امیدوں سے شیطان نے ان لوگوں کو بے وقوف اور بے عمل بنا رکھا ہے. بعض نے کہا ہے کہ دان نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ روز کرے. اگر اچھے اعمال ہوں تو شکر کرے، برے اعمال ہوں تو توبہ کرے اور تلافی کرے، قبل اس کے کہ قیامت کے دن حساب ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بیت الخلاء کی سنتیں ہیں. بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں. تعویذ جس کو موم جمع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو، یعنی جو باہر سے نظر نہیں آتا اس میں لکھا ہوا، اس کو پہن کر جانا جائز ہے. فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض معجزات میں یہ باب 22 فصل ہے، آپ کے معجزات سے متعلق. صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ روز بدر ایک شخص مسلمانوں میں سے پیچھے ایک شخص کے مشرکوں میں سے دوڑتا تھا کہ ناگاہ اس نے ایک کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک سوار کی کہ اس نے کہا: بڑھ اے ہیزوم، سو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک آگے اس کے چت پڑا ہے اور ناک اس کی ٹوٹ گئی ہے اور منہ پھٹ گیا ہے کوڑے کی مار سے، اور یہ سب جگہ سبز ہو گئی ہے. وہ شخص مسلمان انصاری تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس نے اس واقعے کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، یہ آسمان سویم یعنی تیسرے آسمان کی مدد میں فرشتہ تھا. فائدے میں لکھا ہے کہ حیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے، اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجا، چنانچہ بدر میں اور احد میں اور حنین میں فرشتوں نے مدد کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ملک کے اندر جو بحران ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، آسمانی آفتیں ہیں، زمینی آفتیں ہیں، اور اللہ یہ جو پریشانی کے مسائل آ رہے ہیں حکومتوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، اے اللہ اپنے کرم سے سب آفتوں کو ٹال دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم کو بھی نیک عمل والا بنا دیجئے، دیندار اللہ والا بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا دیندار بنا دے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ دیندار اللہ والا بنا دے. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، پچھلے گناہوں کو، تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما جو سیلاب اور بارش کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے. اے اللہ اپنے فضل سے اس کو ٹال دے، اللہ اپنے فضل سے اس آفت کو ٹال دے، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اس آفت کو ٹال دے، اور اللہ اس پانی کو ایسی جگہ لے جا جہاں اس کی ضرورت ہو، اور سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے. یا الہ العالمین، ہم پر رحم فرما دے. بلا شبہ ہم عذاب کے مستحق ہیں، سزاؤں کے مستحق ہیں، لیکن اے اللہ آپ امان دے دیجئے، اللہ اپنے فضل سے امان دے دے، یا اللہ اپنے فضل سے امان دے دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.